السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس پہلے گھنٹے کی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ سب سے پہلے ہمارے سامعین کو ہمارا وائس آف امریکہ اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور ہمارے انجینئر ہیں نک ایونوف۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں کئی دہائیوں کے بعد ملک بھر میں ایک ہی ساتھ عید الفطر منائی گئی۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سعودی عرب میں بم دھماکوں کی تحقیقات میں سعودی حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے، سرتاج عزیز کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ڈھاکہ حملے کے بعد قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ان کی سرگرمیوں اور تقریروں کی چھان بین کر رہی ہے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور دنیا بھر کے ملکوں میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب عراق جنگ میں برطانیہ کے کردار سے متعلق ایک انکوائری سربراہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ کشیدگی کی ایک مداخلت کی طرح تھی، جس کے بدترین نتائج آج تک سامنے آ رہے ہیں، یہ رپورٹ آج شائع ہوئی ہے۔ اور بغداد میں اتوار کو ہونے والے ہلاکت خیز خودکش حملے کے بعد عراق کے وزیر داخلہ نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یمن کے شہر عدن میں فوجی اڈے سے دو خودکش بمباروں نے اپنی گاڑیاں ٹکرائیں۔ بم حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ آج دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ پاکستان میں بھی مسلمان رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر منا رہے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے اپنے پیغامات میں دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود۔
پاکستان بھر میں بدھ کو عید الفطر منائی گئی اور اس موقع پر ملکی قیادت کی طرف سے بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا گیا۔ کئی دہائیوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ پورے ملک میں ایک ہی روز عید کا مذہبی تہوار منایا گیا۔ گزشتہ برسوں میں خاص طور پر شمال مغربی صوبے کے مختلف اضلاع اور قبائلی علاقوں میں پاکستان کے دیگر حصوں سے ایک روز قبل ہی عید منائی جاتی رہی، جس کا سبب رمضان اور شوال کے چاند کی رویت پر اختلاف تھا۔ اس سال نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں بھی بدھ کو ہی مسلمان یہ تہوار منا رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین اور وزیراعظم نواز شریف نے قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے اس موقع پر بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا۔ وزیراعظم نواز شریف، جو اپنی اوپن ہارٹ سرجری کے بعد سے تاحال لندن میں ہی مقیم ہیں، نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی اور تشکر کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید کے دن ہم ان لوگوں کو نہیں بھلا سکتے جو اپنے پیاروں سے دور وطن کی خاطر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کے تہوار ہماری خوشیوں کو محفوظ بنانے، امن و امان کو یقینی بنانے اور شرپسندی کا خاتمہ کرنے میں گزرتے ہیں۔ عید کے موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکنے کے لیے عیدگاہوں، مساجد اور دیگر عوامی مقامات کی سیکیورٹی انتہائی سخت رہی، اور اس موقع پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کی گئی تھی۔ پڑوسی ملک بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو ٹیلی فون کیا اور عید کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ بھارت میں مسلمان عید الفطر جمعرات کو منائیں گے۔ ادھر پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے عید کے موقع پر قبائلی علاقوں شمالی و جنوبی وزیرستان میں معمور فوجی اہلکاروں کے ساتھ وقت گزارا۔ انہوں نے نماز عید افغان سرحد سے ملحقہ وادی شوال میں فوجیوں کے ساتھ ادا کی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی اور ان کے بقول ملک میں قیام امن کے لیے دی گئی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اب محمد اشتیاق آپ کو لے کے جا رہے ہیں سبا ہومس، جہاں یتیم بچیاں اپنا عید کا تہوار منا رہی ہیں۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے میں اپنے والدین سے محروم ہونے والی لڑکیوں کے لیے یہ مرکز ایک پاکستانی نژاد امریکی جوڑے نے قائم کیا تھا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ یہ رپورٹ۔
عید کا تہوار دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور اس دن کا انتظار خاص طور پر بچوں کو شدت سے رہتا ہے۔ اس دن ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تہوار اپنے گھر والوں کے ساتھ منایا جائے، لیکن پاکستان میں بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو نہ صرف اپنے گھروں سے محروم ہیں بلکہ ان کے والدین بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ایسے بچوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے مختلف حصوں میں مخیر حضرات کی طرف سے بنائے گئے اورفن ہاؤسز میں رہتی ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں سبا ہومز کے نام سے ایک ایسے ہی اورفن ہاؤس میں عید کی آمد سے کئی روز قبل ہی تیاریاں جاری تھیں۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری صغیر اسلم اور ان کی اہلیہ بشرا اسلم نے 2005 میں یتیم بچیوں کے لیے یہ ادارہ قائم کیا تھا۔
2005 میں پاکستان میں بہت زبردست زلزلہ آیا تھا، ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب ہیں وہ ریلیف کا وہاں پہ پروجیکٹ کر رہے تھے، تو ان کے نالج میں آیا کہ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو یتیم ہوئی ہیں ارتھکویک کے دوران، تو انہوں نے ان کے لیے گھر بنانے کا سوچا، تو 2005 میں اس سب ہومز کو انیشیٹ کیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس میں اب سندھ، پنجاب، راولپنڈی، پوٹھوہار ڈویژن اور شمالی علاقہ جات، آزاد کشمیر، ہر طرف سے بچیاں ہیں یہاں۔
سبا ہومز میں مقیم بچیاں صغیر اسلم اور ان کی اہلیہ بشرا اسلم ہی کو اپنے والدین سمجھتی ہیں۔
لائٹنگ کرتے ہیں اور ہر جگہ گھر سجاتے ہیں اور عید مناتے ہیں، جیسا لوگ مناتے ہیں مندی لگاتے ہیں اور کھانا بھی اپنی مرضی کا میز پکاتے ہیں، کبھی کبھار خود بھی بڑی آپیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بڑیوں کا ایک اچھا انسان بنوں گی، غریبوں کی مدد کروں گی، اور پھر میں اگر ان سب غریبوں کی مدد کر کے میں جا کر آرکیٹیکٹ بنوں گی۔ عید میں ہم لوگ چوڑیاں وغیرہ پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، نیل پالش لگاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو لوگ۔
سبا ہومز کے مینیجر محمد عاصم کہتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں مقیم بچیوں کو کسی کمی کا احساس نہ ہو۔
اگر کسی بچی کے ماں یا باپ نہیں ہے تو اس کو کیوں آرفن کی طرح ٹریٹ کیا جائے؟ بہت ساری جگہوں پہ ان کو بچیوں کو آرفن سمجھ لیا جاتا ہے، یتیم سمجھ لیا جاتا ہے، اور ان کو کسی کے گھر میں کام کرنا پڑتا ہے یا ان کو اپنے رشتہ داروں کی ڈانٹ ڈپٹ سہ کے اور اس کے اوپر ان کو ریلائے کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان کے گھر میں ان کے پاس رہتی ہیں۔ ہم ان کو یہ سبق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد تمام انسانوں کی اور خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دوسروں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ان کے کام آنا ہے۔
سوما شفیق اور انم کہتی ہیں کہ دوسرے بچوں کو اپنی خوشی میں شامل کر کے انہیں اچھا لگتا ہے۔
لاسٹ عید ہماری ماما پاپا کے ساتھ تھی، اس دفعہ وہ یہاں نہیں ہے، ہم نصرت آنٹی اور اپنی روم بدرز اور ان لوگوں کے ساتھ منا رہے ہیں، بلغیرین انکل لوگوں کے ساتھ، اور ویسے ہم ماما پاپا کے ساتھ مناتے ہیں۔ ماما پاپا کے ساتھ آج فرسٹ ٹائم نہیں منا رہے۔
موسٹلی میں کہتی ہوں، میں جب بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہوں، ہمیں پاپا کہتے ہیں کہ جب آپ کھا رہی ہوتی ہیں تو آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کھا رہی ہو تو کسی دوسرے کو بھی مل رہے ہیں، یہ سوچ کے کھاؤ۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب ہم کسی کو کھلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی خوشی فیل ہوتی ہے کہ ہم کھا رہے ہیں تو دوسرا بھی تو کھا رہا ہے نا، مینس وہ بھوکھا تو نہیں رہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا کہ ہم کسی کو کھلا سکیں، مطلب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس بات کا کہ اتنا زیادہ اچھا کریں۔
محمد عاصم کہتے ہیں کہ عید صرف سبا ہومز ہی میں نہیں منائی جاتی بلکہ یہاں رہنے والی بچیوں کو سیر کے لیے باہر بھی لے جایا جاتا ہے۔
یہ اپنی پسند کے ڈریس لیتے ہیں، یہ اپنی پسند کے شوز لیتے ہیں، اور ہم ان کو بہت ساری جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں جو ہسٹوریکل پلیسز ہوتی ہیں، جو پارکس ہوتے ہیں، یا کوئی ایسے اس طرح کا ہل اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ جا کے ہم ان کو انجوائے کرواتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کھیلتے کودتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پکنک پہ جانا چاہیں، کسی پارٹی میں جانا چاہیں، پارٹی سے مراد ہے کہ ہم لوگ اپنی ایک چونکہ فیملی ہے تو ہم لوگ جا کے آئس کریم ٹریٹ کرتے ہیں، کوئی برگر پارٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ مل جل کے خوشی مناتے ہیں۔
یتیم بچیوں کے لیے قائم سبا ہومز یا اس طرح کے دیگر فلاحی ادارے ماں باپ کے سائے سے محروم بچوں کو نہ صرف رہنے کے لیے چھت فراہم کرتے ہیں بلکہ یہاں رہنے والے بچے اور بچیاں خود کو ایک خاندان تصور کرتی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور کوئٹہ سے ہمارے نمائندے مرتضی زہری بتا رہے ہیں کہ اس سال عید الفطر کے موقع پر بلوچی چپل کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ روایتی بلوچی چپل کیا ہوتی ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کوئٹہ کا پرنس روڈ دیدہ زیب بلوچی چپل کے لیے مشہور ہے۔ عید کے موقع پر ان دکانوں پر لوگوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ بلوچستان کے علاوہ ملک بھر میں بلوچی چپل کی مانگ زیادہ ہے، اس لیے کاریگر سال بھر اس کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ کامران خان بلوچستان کے ضلع خضدار سے عید کے لیے بلوچی چپل خریدنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچوں کی اکثریت اس چپل کی پائیداری اور خوبصورتی کی وجہ سے اسے پہننا پسند کرتے ہیں۔
عید کے ٹائم پہنتے اور زیادہ سے زیادہ لوگ بلوچ جو قوم ہے یہ اس میں زیادہ اس کو پسند کرتا ہے، اور جو یہاں کی جو گاؤں ہیں مطلب دیہات کے مستوں کلات زہری خضدار یہاں سے لوگ زیادہ تر اسی چیز کو خریدنے کے لیے آتے ہیں، اور جب تک یہ چوٹ نہ ہو تو سمجھو عید نہیں ہے۔ اس میں بلوچی چوٹ میں آتا ہے بالاج کٹ، مینگل کٹ، شکاری۔
بلوچستان میں بلوچ اور پشتونوں کی اکثریت شادی کی تقریبات، عید اور دیگر خوشی کے تہواروں پر آج سے کشیدہ کی گئی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ محمد ہارون یہ ٹوپیاں بلوچستان کے صوبہ سندھ سے متصل اضلاع سے لا کر کوئٹہ میں فروخت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہاں ٹوپیوں کے نام مختلف قبائل کے ناموں سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ان ٹوپیوں کو لنگی یا دستار میں استعمال کرتے ہیں۔
یہ ٹوپی جو ہے یہ زیادہ تر بلوچستان کی سے اور سندھ میں بنتا ہے، سندھ کے مختلف حصوں سے آتا رہتا ہے۔ اس میں جمالی والا ٹوپی ہوتا ہے، بکٹی والا ٹوپی ہوتا ہے، سندھ کے اور مختلف ٹوپی ہوتا ہے، اور یہ بلوچستان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ بلوچستان کے پشتون اور پٹھان کی جو ہے عید میں یہ ٹوپی جو ہے ثقافت ہے، اس کے ساتھ لنگی ہے، چادر ہے، یہ استعمال کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور شوق کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ عید کی سیزن میں بڑی رش ہوتا ہے، چھوٹے بڑے سب یہ ٹوپی شوق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا ہاں سب بلوچستان تقریباً 95% لوگ جو ہے ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں۔
بلوچی چپل اور کشیدہ کی گئی ٹوپیوں کے علاوہ بلوچستان میں مختلف اقسام کی واسکٹس بھی لوگ عید کے دن شوق سے پہنتے ہیں۔ مرتضیٰ زیب زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارتی ایجنسیوں نے ڈھاکہ کے سفارتی علاقے میں دہشت گرد حملوں کے بعد ممبئی سے تعلق رکھنے والے معروف اسلامی اسکالر ذاکر نائک کی تقاریر کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہیں، کیونکہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دو حملہ آور انہی سے متاثر تھے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
اس انکشاف کے بعد کی ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملہ کرنے والوں میں سے دو، نبرات اسلام اور روحن امتیاز، ممبئی کے متنازعہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر تھے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ذاکر نائک کی سرگرمیوں اور تقریروں کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ ذاکر نائک سے متعلق مواد اکٹھا کریں تاکہ اس کا جائزہ لیا جا سکے کہ کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمانوں میں ان کی زبردست مقبولیت کے پیش نظر وہ اس سلسلے میں بہت احتیاط سے قدم اٹھا رہی ہے۔ حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے اخبار ٹائمز آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ذاکر نائک کی تقریروں کی چھان بین اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ کیا وہ دہشت گردی، جہاد کے ذریعے خلافت کے قیام اور داعش سمیت دیگر ممنوع دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ ان کے خلاف ثبوت اکٹھا ہونے کے بعد ہی عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ این آئی اے کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ ایجنسی ذاکر نائک سے سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد، جہاں وہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، بات کرے گی۔ ذاکر نائک اپنے نیوز چینل پیس ٹی وی کے توسط سے بنگلہ دیش سمیت متعدد ملکوں میں مقبول ہیں، لیکن ان کی متنازعہ تقریروں کی وجہ سے برطانیہ، کناڈا اور ملیشیا نے اپنے یہاں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک اخبار کے مطابق روحن امتیاز نے، جو کہ برسر اقتدار پارٹی عوامی لیگ کے ایک لیڈر کا بیٹا تھا، فیس بک پر ذاکر نائک کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا پوسٹ کیا تھا۔ بھارت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت کسی انفرادی شخص پر پابندی لگائی جا سکے۔ نائب وزیر داخلہ کرن ریجوجو نے کہا کہ ہم تنظیموں پر پابندی لگاتے ہیں، ابھی تک بنگلہ دیش سے کوئی باضابطہ مراسلت نہیں ہوئی ہے، اگر وہ ہم سے درخواست کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسا مسودہ تیار ہے جس کے تحت انفرادی دہشت گردوں پر پابندی لگائی جا سکے، یہ مسودہ ابھی پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا ہے۔ دریا اسنا ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈھاکہ حملے کی مذمت کی اور اسلامک اسٹیٹ کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم اسلامک اسٹیٹ کا نام استعمال کرتے ہیں تو ہم اسلام کی مذمت کرتے ہیں، لہذا یہ اصطلاح غلط ہے۔ وہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا نہیں بلکہ اینٹی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ نام اسلام کے دشمنوں کا دیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ایک بے قصور شخص کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ذاکر نائک پیشے سے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے 1991 میں ممبئی میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن IRF نامی ایک ادارہ قائم کیا اور اس کے تحت پیس ٹی وی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیش میں 90% لوگ ان کو جانتے ہیں. وہ دوسرے مذہبی علماء سے ان معنوں میں مختلف ہیں کہ وہ سوٹ پہنتے ہیں اور زیادہ تر انگریزی میں تقریر کرتے ہیں. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
عراق جنگ میں برطانیہ کے کردار سے متعلق ایک انکوائری کے سربراہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ یہ کشیدگی ایک مداخلت کی طرح تھی جس کے بدترین نتائج آج تک سامنے آ رہے ہیں. سابق سول سرونٹ جان چلکٹ نے یہ بات ایک ایسے موقع پر کہی جب ان کے پینل نے ایک ایسی ہی رپورٹ جاری کی جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا. یہ رپورٹ 150,000 دستاویزات پر مشتمل ہے جس میں کئی برسوں پر مبنی عوامی سماعتوں اور تجزیوں کو شامل کیا گیا ہے. وہ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا امریکی قیادت والا حملہ ضروری تھا یا نہیں، اور یہ کہ بعد میں آنے والی کشیدگی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا یا نہیں. چلکٹ کا کہنا تھا کہ عراق میں فوجی اقدام کو کسی وقت ضروری سمجھا گیا تھا، لیکن 2003 میں صدام حسین سے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا. چلکٹ نے منگل کے روز بی بی سی کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ان کی ٹیم کوئی عدالت یا جیوری نہیں، لیکن ہم نے شواہد کا سخت تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے الفاظ ہیں،
وی ہیونٹ سیٹ آؤٹ ٹو کریٹیسائز انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشنز، ہاؤایور آئی میڈ ویری کلیئر رائٹ ایٹ دی
سٹارٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی فرد یا ادارے کی تنقید نہیں کر رہے، تاہم میں نے انکوائری کے شروع میں یہ بہت حد تک واضح کر دیا تھا کہ اگر ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جس میں ہمیں تنقید کرنی پڑے تو ہم ایسا کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور بے شک کچھ سے زیادہ مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں ہمیں ایسا کرنا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں بلیئر اور سابق امریکی صدر کے درمیان رابطوں کی تفصیلات شامل کی جائیں گی. مسٹر بلیئر نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ انہوں نے جنگ کے معاملے میں بے ایمانی سے کام لیا جس میں 179 امریکی فوجی مارے گئے. بغداد میں اتوار کو ہونے والے ہلاکت خیز خودکش حملے کے بعد عراق کے وزیر داخلہ محمد سالم الغبان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. سالم غبان پر عوامی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے اتوار کے حملے کے بعد سے ناکافی حفاظتی انتظامات اور سیکیورٹی کی ابتر صورتحال کی ذمہ داری قبول کر کے مستعفی ہونے کے لیے شدید دباؤ تھا. عراقی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر داخلہ نے وزارت کا قلمدان اپنے نائب کو سونپ کر اپنا استعفیٰ وزیر اعظم حیدر العبادی کو بھجوا دیا ہے، جو خود بھی خودکش حملے کے بعد سے عوامی غیظ و غضب کے نشانے پر ہیں. بغداد کے نسبتاً خوشحال علاقے کرادہ میں اتوار کو ایک ٹرک سوار خودکش حملاور کی کارروائی میں کم از کم 175 افراد ہلاک ہو گئے تھے. عینی شاہدین کے مطابق امدادی اہلکار دو روز گزرنے کے باوجود ابھی بھی متاثرہ علاقے میں منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے دھماکے کے بعد لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں. مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق کرادہ میں ہونے والا خودکش حملہ 2003 میں امریکی حملے کے بعد سے ہلاکتوں کے اعتبار سے عراق میں ہونے والی دہشت گردی کی چند بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے. حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی، جس کے جنگجوؤں کے مطابق حملے کا نشانہ علاقے میں آباد شیعہ افراد تھے. یہ حملہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے، تاہم اتوار کے روز کے حملے کے باوجود بغداد کے رہائشی عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف ہیں. بغداد کے ایک رہائشی ابو رودا کا کہنا ہے،
واحنا هاي التفجيرات يعني ما تثنينا ونتحدى الارهاب وهاي انا السجاير.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھماکوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے، ہم دہشت گردی کی نفی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہاں خریداری کے لیے آیا ہوں. ہم دہشت گردوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کی تشدد کی پرواہ نہیں کرتے. بیشتر عالمی رہنماؤں اور سرکردہ شخصیات نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور عالمی طاقتوں سے داعش کو لگام ڈالنے کی اپیل کی تھی، جس نے گزشتہ چند روز کے دوران عراق کے علاوہ سعودی عرب، بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں میں ہونے والی دہشت گردی کی چند بڑی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. اتوار کو حملے کے بعد عراقی وزیراعظم نے جائے وقوع کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران وہاں موجود مشتعل افراد نے ان پر پتھر اور خالی بوتلیں برسائی تھیں. حملے کے بعد عراقی حکومت نے دارالحکومت کی سیکیورٹی سخت کرنے کا بھی حکم دیا تھا. ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے ہلری کلنٹن کی جانب سے اس دوران جب وہ وزیر خارجہ تھیں نجی ای میل سروسز کے استعمال پر ایک تفصیلی تحقیقاتی کارروائی کے بعد کہا ہے کہ وہ مس کلنٹن کے خلاف الزامات لگانے کی تجویز نہیں دے سکتے. اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے ہلری کلنٹن کی جانب سے اپنی وزارت خارجہ کے دور میں نجی میل سروس کے استعمال پر تحقیقات کے بعد کہا،
پروسیکیوٹرز نیسیسرلی ویئر ا نمبر آف فیکٹرز بیفور ڈیسائیڈنگ ویدر ٹو برنگ چارجز، دیئر آر آبویس کنسیڈریشنز لائک دی سٹرینتھ آف دی ایویڈنس اسپیشلی ریگارڈنگ انٹینٹ، ریسپانسیبل ڈیسیژنز آلسو کنسیڈر دی کانٹیکسٹ آف ا پرسنز ایکشنز۔
پروسیکیوٹرز یہ فیصلہ کرنے سے قبل کہ آیا الزامات لگائے جائیں، متعدد عناصر کا لازمی طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں واضح طور پر پیش نظر رکھی جاتی ہیں، مثلاً شواہد کا مضبوط ہونا، خاص طور پر انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ ذمہ دارانہ فیصلوں میں کسی شخص کے اقدامات کے پس منظر اور اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ ماضی میں اسی قسم کے حالات سے کیسے نمٹا گیا تھا۔ حساس معلومات سے غلط طریقے سے نمٹنے یا انہیں ہٹانے کے بارے میں اپنی تفتیشی کاروائیوں کے جائزے کے بعد ہم کسی ایسے کیس کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو ایسے حقائق پر مجرمانہ الزامات لگانے کی تائید کریں۔ یہ الفاظ تھے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کے، جنہوں نے کہا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مس کلنٹن اور ان کے عملے نے حساس معلومات کے ساتھ لاپرواہی برتی اور امکانی خلاف ورزیوں کی علامت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 52 الیکٹرانک میلز کے سلسلوں میں سے 110 ای میلز اس وقت جب وہ بھیجی گئی تھیں انتہائی حساس معلومات، کچھ انتہائی اہم خفیہ معلومات پر مشتمل تھیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ان خلاف ورزیوں کو ارادی نہیں پایا۔ نارتھ کیرولائنا میں ایک ریلی کے دوران ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کی اخذ کردہ رائے کو شرمناک قرار دیا۔
that Hillary Clinton would escape criminal charges for her dangerous and illegal behavior because I always knew and I always see and it's so sad that our system is
میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ ہلری کلنٹن اپنے خطرناک اور غیر قانونی رویے پر مجرمانہ الزامات سے بچ جائیں گی، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ جانتا تھا اور میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے نظام میں درحقیقت جال سازی کی گنجائش موجود ہے۔ اس میں مکمل طور پر یہ گنجائش موجود ہے، یہ بدعنوان ہے، اس میں جال سازی کی گنجائش موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مس کلنٹن نے وضاحت کی کہ اپنے سرکاری ای میل اکاؤنٹ کی بجائے ایک نجی کمپیوٹر سرور پر موجود ای میل اکاؤنٹ کے استعمال کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی نجی خط و کتابت محفوظ رہے، لیکن ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کومی نے کہا کہ مخالف عناصر ممکنہ طور پر مس کلنٹن کے ای میل اکاؤنٹ تک رسائی کر سکتے تھے۔ بیرونی تجزیہ کار کہہ چکے ہیں کہ کسی ایسے سرور کا استعمال حکومت کی طرف سے فراہم کردہ کسی سرور کے نسبت کم محفوظ تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن کے شہر عدن میں ایک فوجی اڈے سے دو خودکش بمباروں نے اپنی گاڑیاں ٹکرائیں۔ فوجی ذرائع کے مطابق بدھ کو یہ خودکش بم حملے عدن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ہوئے۔ بم حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ دھماکوں کے بعد حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جو دھماکے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ حملہ ماہ رمضان کے بعد آنے والے مسلمانوں کے تہوار عید الفطر کے موقع پر ہوا۔ گزشتہ برس یمن میں جب ہوتی باغیوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا تو صدر عبد رب منصور ہادی کی حکومت نے عارضی طور پر ساحلی شہر عدن کو اپنا مرکز بنایا۔ صدر ہادی کچھ وقت کے لیے سعودی عرب منتقل ہو گئے، اور بعد میں سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائی کر کے انہیں کئی شہروں میں پیچھے دھکیل دیا۔ تاہم حالیہ مہینوں میں شدت پسند تنظیموں بشمول داعش نے یمن کی سیکیورٹی فورسز پر کئی مہلک حملے کیے۔ مئی میں داعش کے ایک خودکش بمبار نے عدن میں فوج میں بھرتی ہونے والوں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 45 افراد مارے گئے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ چند ہفتے قبل نیجر میں سرحد پر آباد بوسو کمیونٹی پر دہشت گرد گروپ بوکو حرام کے حملے میں 30 افراد کی ہلاکت کے بعد وہ قصبہ ایک سنسان بستی بن چکا ہے۔ مکینوں کی اکثریت وہاں سے چلی گئی ہے اور اس علاقے میں تشدد کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بوئسو سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایمیلی لوپ کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
بوکو حرام کے دہشت گرد حملے کے بعد کا منظر کچھ اس طرح کا ہے۔ اس گھر کا دروازہ کھلا پڑا ہے۔ گھر کے پچھواڑے میں ایک جوتا اور آدھا بھرا ہوا سوٹ کیس بکھرا پڑا ہے۔ بوسو میں رہنے والے زیادہ تر لوگ چند ہفتے پہلے اس وقت اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جب یہ قصبہ پہلی دفعہ گولیوں کا نشانہ بنا تھا۔ قصبہ چھوڑ کر جانے والوں میں الحج ابابی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ درست ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, اس لیے ڈر جانا ایک عام بات ہے. جب ابا یہ بات کر رہے تھے تو وہ اپنی کار کی چھت پر کھڑے صرف اتنا سامان باندھ رہے تھے جو وہ ملک کے اندر بےگھر ہونے والے پناہ گزینوں کے اس کیمپ میں جانے کے لیے لے جا سکتے تھے جس میں وہ اور ان کا گھرانہ اس وقت ٹھہرا ہوا ہے. ابا نائجیریا کا باشندہ ہے. جب بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے ان کے آبائی ملک میں افراتفری پھیلائی تو وہ وہاں سے فرار ہو کر نائجر کے قصبے بوسو چلے گئے جو وہاں سے محض چند میل کے فاصلے پر تھا. لیکن یہ مسلح گروپ گزشتہ چند برسوں کے دوران نائجر کے کئی مضافاتی قصبوں پر بھی حملے کرتا رہا ہے, جس کے نتیجے میں وہاں کی آبادیوں کو قریبی قصبوں اور جھاڑیوں میں بنائے گئے عارضی کیمپوں اور پناہ گاہوں کے درمیان میں آنے جانے پر مجبور ہونا پڑا. یہ بوسو کو نشانہ بنائے جانے کا پہلا موقع نہیں تھا. بوکو حرام کے دہشت گردوں نے ایک ایسا ہی حملہ 3 جون کو کیا تھا. وہاں کے ایک رہائشی عبدالعزیز زمبادہ کو یاد ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا اور حملہ آوروں نے رات کے 8 بجے کے کچھ ہی دیر بعد ان کے گھر کے ساتھ واقعے پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا تھا. وہ اس صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, میں نے اپنے بچوں میں سے ایک کو لیا جبکہ 2 بچوں کو میری بیوی نے سنبھالا, اور جب ہم اپنے بچوں کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا کر اپنی بیٹی کو لینے کے لیے واپس آئے تو ایک مارٹر گولا ہمارے گھر پر آ کر لگا جس سے میرے پڑوسی کے بچے اور میری بیوی ہلاک ہو گئی. بوکو حرام کے اس حملے میں سرکاری طور پر کوئی عام شہری ہلاک نہیں ہوا تھا, صرف فوجی مارے گئے تھے, لیکن کچھ لاشیں ابھی تک گھروں میں پڑی دیکھی جا سکتی ہیں اور ہر جانب موت کا عالم ہے. بوسو کے لگ بھگ 25,000 مکینوں میں سے بیشتر قصبہ چھوڑ کر جا چکے ہیں, 2/3 افراد پناہ گزین بن چکے ہیں یا ملک کے اندر در بدر بھٹک رہے ہیں. اس صورتحال سے پریشان ہو کر دوسرے علاقوں کے عام لوگ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے, جس سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد 50,000 کے قریب ہو گئی ہے. ایک ویران بازار میں لوٹ مار کا نشانہ بننے والی ایک دکان کے پاس سڑک پر تپتی ہوئی دھوپ میں ایک بکری کی لاش گل سڑ رہی ہے. وہاں پانی ہے, نہ بجلی ہے اور نہ ہی ٹیلی فون کا نظام ہے, اور بوکو حرام کی جانب سے قصبے کی بیشتر خوراک کے لوٹ جانے کے بعد اب وہاں بہت تھوڑی خوراک باقی رہ گئی ہے. ان حالات کے باوجود وہاں کے ایک مکین سلیمان سلیسا نے اجڑے ہوئے قصبے میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا. سلیمان کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتری آ رہی ہے. کل ہم نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تھی لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں فوجیوں کی بھاری موجودگی نے انہیں ایک بار پھر اطمینان کا احساس دلایا ہے, اور ایک حجام کے طور پر اب صرف فوجی ہیں ان کے گاہک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قصبے میں اب کچھ زیادہ لوگ باقی نہیں رہ گئے. یہ مایوس کن بات ہے. ہم چاہیں گے کہ قصبے کے مزید لوگ واپس آ جائیں اور ہمیں کھانے پینے کی چیزوں, پانی اور بجلی کے ساتھ معاونت کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے سلیسا کے. اس روز نائجر کے وزیر داخلہ محمد بیزوم نے ایک وفد کے ہمراہ قصبے پر دہشت گرد حملے کے بعد پہلی بار وہاں کا دورہ کیا اور مقامی آبادی کا حوصلہ بڑھانے اور ان کے تحفظ کی یقین دہانی کرانے کے لیے ایک اجلاس کا بندوبست کیا. ان کے الفاظ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی حکمت عملی اور نئے عزم و حوصلے کے ساتھ یہاں کافی تعداد میں فوجی موجود ہیں. یہاں کی آبادی کو تحفظ کا احساس دلانے اور انہیں اپنے گھروں کو لوٹنے پر آمادہ کرنے کے لیے تمام تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں. یہ الفاظ تھے نائجر کے وزیر داخلہ کے. لیکن لوگوں کی اپنے گھروں کو واپسی اور حالات معمول پر آنے میں وقت لگے گا, کیونکہ اسلامی انتہا پسند گروپ سرحد کے ساتھ حملوں, آبادیوں کو دہشت زدہ کرنے اور حکام کو ہراساں کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک روز قبل ہی سرکاری وفد کی واپسی کے کچھ ہی دیر بعد اس گروپ نے ایک سرحدی قصبے کے پولیس اسٹیشن پر حملہ کر کے وہاں لوٹ مار کی. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے کہا ہے کہ ایسے میں جب ان کا ملک افغانستان میں مصالحتی کوششوں میں سنجیدگی سے سہولت فراہم کر رہا ہے، وہ توقع کرتے ہیں کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ افغانستان کی طرف سے حالیہ مہینوں میں اپنے ہاں ہونے والے دہشت گرد واقعات کے تناظر میں یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ پاکستان اپنی سرزمین پر موجود ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا جو افغانستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تاہم اسلام آباد میں ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے اس موقف کا اعادہ کرتا آیا ہے کہ ایک مستحکم اور پرامن افغانستان خود پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے عید کے موقع پر قبائلی علاقوں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں معمور فوجیوں سے ملاقات کی ہے اور ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی کو بھی اپنی سرزمین اب افغانستان کے خلاف استعمال کرنے نہیں دے گا، اور انہوں نے تمام متعلقہ فوجی کمانڈروں، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس عزم کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف ٹھوس اقدام کریں۔ انہوں نے پاک افغان سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے کی جانے والی کوششوں اور رابطوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں امن و استحکام ان کی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ ایک رپورٹ کچھ دیر بعد نشر کی جائے گی۔ پاکستان نے سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ وہاں حال ہی میں ہونے والے متعدد دہشت گرد حملوں کی تحقیقات میں بھرپور تعاون کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ مسجد نبوی سمیت سعودی عرب میں مختلف مقامات پر خودکش دہشت گرد حملے عالم اسلام کے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام اپنے مقدس مقامات اور سعودی عوام کے تحفظ کے عہد سے وابستہ ہے۔ مزید تفصیلات بتاتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے مشیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں حالیہ بم دھماکوں کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق سرتاج عزیز نے کہا کہ سعودی عرب میں دہشت گرد حملے اسلامی دنیا کے لیے باعث تشویش ہیں۔ پیر کو سعودی عرب میں 3 بم دھماکے ہوئے، جن میں سے ایک خودکش بم دھماکہ مسجد نبوی کے قریب چوکی پر ہوا، جس میں 4 سعودی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ ایک دھماکہ جدہ میں امریکی کونسل خانے کے قریب اور ایک خودکش بم دھماکہ قطیب شہر میں شیعہ مسلک کی ایک مسجد کے باہر ہوا۔ جدہ میں امریکی کونسل خانے کے باہر ہونے والے بم حملے کے بعد سعودی وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا تھا کہ خودکش بمبار کا تعلق پاکستان سے تھا۔ سعودی وزارت داخلہ نے خودکش حملہ آور کا نام عبداللہ گلزار خان بتایا اور کہا کہ وہ 12 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے سعودی وزارت داخلہ کے بیان کے بعد کہا تھا کہ پاکستان سعودی حکومت سے رابطے میں ہے اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ایک انتہائی مقدس شہر مدینہ میں حملے کے بعد پاکستان کی طرف سے مقدس مقامات کی حفاظت اور سعودی عرب کی سرحدی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کو دہرایا گیا۔ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام کی تدفین ہوئی اور مکہ کے بعد مدینہ مسلمانوں کے لیے دوسرا مقدس شہر ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے باہر ہونے والے خودکش بم حملے کی دنیا بھر، خاص طور پر مسلمان ممالک کی طرف سے شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں بھی سیاسی اور مذہبی شخصیات کی طرف سے اس سلسلے میں بیانات سامنے آ رہے ہیں، جن میں تمام مسلمان حکومتوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مشترکہ طور پر دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں کریں۔ ادھر سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک بیان میں کہا کہ حملہ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے شروع کی جانے والی فوجی کارروائی ضرب عضب کے نتیجے میں قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے افراد نے عید کے روز پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں شدت پسندی اور پھر فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں عارضی طور پر قیام کرنے والے بعض خاندانوں نے عید کا دن بھی احتجاج کرتے ہوئے گزارا۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ انہیں راشن اور مالی امداد کی مد میں رقوم فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور بارہا عہدیداروں کی توجہ اس طرف دلائے جانے کے باوجود ان کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا جا رہا۔ قناعت خان افریدی 2009 میں اپنے خاندان کے ساتھ نقل مکانی کر کے پشاور آئے تھے اور بے گھر افراد کے لیے قائم کیمپ میں مقیم ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس مشکل صورتحال میں عید کا تہوار ان کے لیے کسی بھی طرح خوشی کا موقع نہیں ہے۔
عید ہمارا جو ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں، ہمارا جو ہے نا عید اس طرح پہ ہم لوگوں کا گھر بھی وہاں پہ، ہم لوگوں کا ابھی عید کے لیے کپڑے بھی نہیں ہے نا، ہمارا جو ہے نا چپلے بھی نہیں، بچوں کا کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارا عید جو ہے نا اس طرح گزرا ہے کہ بس ہمارا وش بھی نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارا پاس پیسے بھی نہیں ہے نا وہاں پہ۔
احتجاج کرنے والوں میں شامل ایک مقامی قبائلی رہنما اقبال افریدی کا کہنا تھا کہ بے گھر ہونے والے افراد کی فلاح کے لیے حکومت مناسب اقدام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ بعض دیگر افراد نے بتایا کہ جو لوگ اپنے آبائی علاقوں کی طرف واپس گئے ہیں انہیں بھی وہاں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جن میں پینے کی صاف پانی کی کمیابی سے لے کر اشیاء ضروری کی دستیابی کا نہ ہونا شامل ہے۔ قبائلی علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر میا عادل ظہور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خیبر ایجنسی کی جو علاقے شدت پسندوں سے کلیئر کروائے جا چکے ہیں اور وہاں بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے، وہاں لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، جبکہ دیگر لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے متعلقہ سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر مربوط کوششیں کی جا رہی ہے۔ خیبر ایجنسی میں 2014 میں خیبر ون اور پھر خیبر ٹو کے نام سے فوج نے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی تھی، جس میں سینکڑوں مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ماضی میں یہاں سیکورٹی فورسز شدت پسندوں کے خلاف کاروائیاں کرتی رہی ہے۔ امن امان کی خراب صورتحال کے باعث لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس علاقے سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے تھے، جن کی مرحلہ وار واپسی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شدت پسند گروپ داعش نے اطلاعات کے مطابق سماجی رابطوں کے مختلف ذرائع کو خواتین اور بچوں کی فروخت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے خبر دی ہے کہ داعش یزیدی خواتین اور بچوں کی فروخت کے لیے واٹس ایپ، فیس بک اور ٹیلی گرام پر کوڈز کی شکل میں ان کی فروخت کے اشتہارات دے رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ امریکہ داعش کی طرف سے انسانوں کی فروخت اور خاص طور پر جنسی غلامی کے لیے استعمال کرنے کی خبروں پر حیران ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اخلاقی گراوٹ نہ صرف داعش کے پس زندگی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ اسلامی عقیدے کے منافی ہے اور اس گروپ کو شکست دینے کے لیے ہمارے عزم کو اور مضبوط کرتی ہے۔ داعش نے اگست 2014 میں شام کی سرحد کے قریب واقع عراقی دیہاتوں پر حملے کے دوران ہزاروں یزیدی خواتین اور بچوں کو اغوا کر لیا تھا۔ امریکی فضائیہ کی مدد سے عراقی کرد فورسز نے بہت سے علاقوں کو قبضہ دوبارہ حاصل تو کر لیا ہے، لیکن یہاں بہت سے بچے یتیم ہو چکے ہیں اور باور کیا جاتا ہے کہ بہت سی نوجوان لڑکیوں کو داعش نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ ان غلاموں سے جبری مشقت لینے کے ساتھ ساتھ انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ شدت پسندوں کی قید سے فرار ہونے والی بعض خواتین نے بتایا کہ اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کی داعش بہت کڑی نگرانی کرتا ہے۔ داعش کی قید سے فرار ہونے والی ایک لڑکی نادیہ مراد نے حال ہی میں امریکی اور یورپی قانون سازوں پر زور دیا تھا کہ وہ یزیدیوں کی مدد کے لیے مزید اقدام کریں۔ مسلمانوں کے ایک انتہائی مقدس شہر مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب خودکش بم کے موقع پر ایک پیغام میں شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ جو عناصر ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کو ہدف بناتے ہیں ان سے آہنی ہاتھ سے نمٹنے کے لیے سعودی حکومت پر عزم ہے۔ پیر کو مسجد نبوی کے قریب خودکش بم حملے میں سعودی عرب کے 4 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام کی تدفین ہوئی اور مکہ میں مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام خیال کیا جاتا ہے۔ مسجد میں مدینہ میں خودکش حملے کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ نے پیر کو سعودی عرب میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے میں جب وہ دہشت گردی کے عذاب سے نبرد آزما ہے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پیر کو جدہ، قطیف اور مدینہ میں ہونے والے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لیے ہم تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ جان کربی نے کہا کہ ہم تشدد کی مذمت کرتے ہیں جو ماہ رمضان کے آخری ایام میں واقع ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں متعدد بے گناہ خاندان غمزدہ ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ حملوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح کے خدشات کا سامنا ہے، اور یہ اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ پرتشدد انتہا پسندی کے انسداد پر دھیان مرکوز رکھا جائے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اوباما نے یاد دلایا ہے کہ 8 برس قبل صدارتی مہم کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کی پرائمریز کی سطح پر دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف انتخابی مہم چلائی تھی۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ سن 2008 میں اس صدارتی مہم کے دوران انہوں نے کلنٹن کی تیاری، سمجھ بوجھ اور قوت برداشت کا مظاہرہ دیکھا تھا، جس کے باعث وہ خود مزید تیاری کر کے میدان میں اترے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ہلری کلنٹن امریکہ کے بارے میں مشترکہ نصب العین کے حامی ہیں، ایسے میں جب قوم اعتماد اور پیش رفت دکھا رہی ہے، مستقبل کے بارے میں دونوں کی سوچ مزید پختہ ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے یورپی یونین چھوڑنے کے بعد برسلز کو خدشہ ہے کہ ہالینڈ جیسے دیگر ملک یہ بلاک چھوڑ سکتے ہیں۔ ہالینڈ میں بھی برطانیہ کی طرح تارکین وطن اور خود مختاری کے معاملے پر تشویش پائی جاتی ہے، تاہم یورپی یونین کے حامی ایک واحد منڈی کی معیشت میں ملک کی خوشحالی کے لیے یورپی یونین کے اہم کردار کو سراہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ہالینڈ کے جنوب میں ماسترخت قصبہ واقع ہے، جہاں کشتی اور بائسیکل ہی نقل و حرکت کے بہترین ذرائع ہیں۔ اس قصبے کا نام سن 1992 کے اس معاہدے سے منسلک ہے جس نے جدید یورپی یونین کی بنیاد رکھی تھی۔ حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ یورپی یونین کی رکنیت کے سلسلے میں نصف ڈچ آبادی ریفرنڈم کے حق میں ہے۔ یورپی پارلیمان کی سابق رکن لوئن سٹاسن کہتی ہیں، یورپی یونین اور برسلز کے عوام کی طرح نہیں بلکہ ایک ریاست کی حیثیت سے ہماری اپنی سرحد ہونی چاہیے، اپنی عدالتیں اور اپنے قانون ہونے چاہیے۔ سٹاسن انتہائی دائیں بازو کی فریڈم پارٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں، جس کی قیادت ہیت ویلڈن کے ہاتھ میں تھی۔ ویلڈن نے یورپ میں ان کے بقول اسلامائزیشن کے خلاف مہم شروع کی اور مطالبہ کیا کہ برطانیہ کی طرح ڈچ عوام بھی یورپی یونین کی رکنیت پر ریفرنڈم کریں۔ یورپی یونین کے حامیوں کو برطانیہ کی جانب سے یورپی یونین کو چھوڑنے کے حق میں ووٹ دینے پر مایوسی ہوئی ہے۔ ایرسمس یونیورسٹی روٹرڈیم کے ایک پروفیسر فیبیان ایم ٹن برنگ کہتے ہیں،
دی یونائیٹڈ کنگڈم آر اے میجر میجر ٹریڈنگ پارٹنر
برطانیہ ہالینڈ کا ایک بہت بڑا تجارتی ساجھے دار تھا، دونوں کے درمیان پرانے تعلقات تھے۔ تاہم یورپ بھر میں یورپی یونین سے متعلق کچھ مشترکہ خدشات بھی موجود ہیں۔ ایک بار پھر پروفیسر فیبیان کے الفاظ،
The basic sentiment being Brussels is regulating too much.
بنیادی طور پر یہ احساس تھا کہ برسلز کی جانب سے بہت زیادہ انضباطی کاروائیاں شروع ہوئی ہیں، اور اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ برسلز یورپی یونین اور یورپین کے فیصلے کرنے کا عمل عام شہریوں سے بہت دور ہے۔ اس وقت ہالینڈ میں یورپی یونین کی رکنیت کے بارے میں ریفرنڈم بعید از قیاس ہے، تاہم آئندہ برس مارچ میں ہونے والے انتخابات میں بریگزٹ کی گونج سنائی دے سکتی ہے۔ ہالینڈ یورپی یونین کا بانی رکن ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سرکاری تحویل میں کام کرنے والی سنہوا نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ چین کی سائبر انتظامیہ نے خبروں کے چند اہم ویب سائٹس کی سرزش کی ہے، جس میں سینا، افینگ اور 163.com شامل ہے، چونکہ وہ بقول ان کے خبریں گھڑتے ہیں۔ سائبر حکام نے پہلے ہی یہ عہد کیا ہے کہ وہ سماجی میڈیا پر آنے والے بیانات کو جاری کرنے کے قابل بنائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ہمیشہ کے لیے ایک صحت مند، متحرک، ترقی پسند انٹرنیٹ کی ثقافت کی بنیاد ڈالی جائے۔ دروازہ اب بھی کھلا ہے، یہ پیغام پیر کے روز فرانس اور جرمنی نے بلکان کی ریاستوں کو دیا ہے۔ یہ ریاستیں بریگزٹ کے بعد یورپی یونین کی ممبر شپ حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات فرانس سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ریزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، یہ وہ پیغام ہے جو فرانسیسی صدر فرانسوا اولان نے بلکان کے رہنماؤں کو دیا ہے۔ پیر کے روز فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بلکان کے رہنماؤں نے یورپی یونین کے اپنے ہم منصبوں سے ایک ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں فرانسوا اولان کا کہنا تھا،
que la décision britannique ne remet en aucune façon en cause.
صدر فرانسوا اولاند کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کا یورپی یونین چھوڑنے کے فیصلے سے بلکان کی ریاستوں اور اس بلاک کے مابین معاہدوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ صرف اعزاز دینے کی بات نہیں بلکہ یہ یورپی یونین کے بلاک کی جانب سے ان ممالک کے لیے ایک یاداشت ہے جنہوں نے سابق یوگو سلاویا ٹوٹنے کے بعد خانہ جنگی، قوم پرستی اور انتہا پسندی کا سامنا کیا اور اب ان کا شمار پرامن ممالک میں ہوتا ہے. یہ الفاظ تھے فرانسیسی صدر فرانسوا اولان کے. اسی میٹنگ میں کچھ اسی قسم کا پیغام جرمن چینسلر اینگلا مرخیل نے بھی دیا. بلکان کی ان ریاستوں نے جن میں سربیا، بوسنیا، کوسوو اور البانیا شامل ہے کہا ہے کہ لندن میں ریفرینڈم کے نتائج کے ان کی یورپی یونین میں شامل ہونے کی خواہش پر کوئی اثرات نہیں پڑیں گے. پیرس میں اس میٹنگ کے ایجنڈے پر بریگزٹ کے علاوہ انتہا پسندی اور پناہ گزینوں کے بحران کے مسائل سر فہرست رہے. تاہم بعض این جی اوز نے متنبع کیا ہے کہ یورپ میں پناہ گزینوں کا بحران سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کی ایک وجہ یورپی یونین کا ترکی کے ساتھ پناہ گزینوں سے متعلق ایک معاہدہ ہے. اس معاہدے کے بعد پناہ گزین لیبیا یا مصر سے یورپ جانے کا خطرناک ترین راستہ اپنا رہے ہیں. فلورنس شیفر ایک فرانسیسی این جی او سی سی ایف ڈی میں بلکان سے متعلق امور کے ادارے کے انچارج ہیں.
Now that the Balkan road is closed, we are back to this first very much more dangerous road, very deadly road, and there is still no real international...
اب جب کہ بلکان کا راستہ بند ہو گیا ہے، ہم اس زیادہ خطرناک راستوں کی طرف آ گئے ہیں اور اس بحران سے متعلق کوئی عالمی یا یورپی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. یہ الفاظ تھے فلورنس شیفر کے. صدر اولان نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرنے اور انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں جیسے موضوعات پر بھی بحث ہوئی ہے. یورپی یونین بلکان ریاستوں کے اتحاد کو خطے کے استحکام کے لیے ضروری خیال کرتا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی افریقہ کے ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو 3 سال قبل اپنی دوست ریوا سٹینکیمپ کو قتل کرنے کے جرم میں بدھ کو 6 سال قید کی سزا سنائی گئی. جج تھیوکوزیل ماسیپا کے مطابق ان کی ندامت اور رویے کو دیکھتے ہوئے اس جرم میں 15 سال کی قید کی بجائے انہیں 6 سال قید کی سزا دی جا رہی ہے. جج کے الفاظ ہیں،
Although a custodial sentence is the proper sentence, I am of the view that a long term of imprisonment...
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ نگرانی کی سزا ایک مناسب سزا ہے، لیکن میری رائے ہے کہ اس معاملے میں طویل مدت کی قید سے انصاف حاصل نہیں ہو سکے گا. ملزم پہلے ہی 12 مہینوں کی سزا کاٹ چکا ہے، یہ پہلے قصوروار ہیں، اور اس معاملے کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ممکنہ طور پر دوبارہ قانون شکنی نہیں کریں گے. پسٹوریس ٹانگوں سے معذور ہیں اور وہ مصنوعی اعضاء کا استعمال کرتے ہیں اور معذوروں کے اولمپک مقابلوں میں اپنے ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں. مقدمے کی سماعت کے دوران پسٹوریس یہ دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید گھر میں کوئی گھس آیا ہے گولی چلائی تھی اور وہ غلطی سے ان کی دوست ریوا کو لگ گئی. 2013 کے ویلنٹائنس کے تہوار کے موقع پر اس پیش آنے والے واقعے پر ان کا استدلال رہا کہ وہ ریوا کو ہرگز مارنا نہیں چاہتے تھے. لورا قانون کی ڈگری یافتہ تھی اور ایک معروف ماڈل بھی. قتل کے وقت ان کی عمر 29 برس تھی. 2014 میں جج ماسیپا نے پسٹوریس کو قتل غیر عمد کا مجرم قرار دیتے ہوئے 5 سال قید کی سزا سنائی تھی. انہیں گزشتہ سال اکتوبر میں پیرول پر رہا کیا گیا، لیکن اپیل کورٹ کی طرف سے ان کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد انہیں دسمبر میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
5 برس قبل جب سے شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تھی، اب تک لگ بھگ 50 لاکھ لوگ قریبی ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں، اور خاص طور سے ترکی، لبنان اور اردن میں. اس وقت اردن تقریباً 6,36,000 شامی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جن کی وجہ سے ہاشمی سلطنت کی آبادی میں اندازاً 10% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور مزید ہزاروں عراقی پناہ گزین اور شام سے آنے والے فلسطینی پناہ گزین بھی وہاں موجود ہیں. آبادی میں اچانک اضافے نے ملک کے انفراسٹرکچر اور اداروں پر بے پناہ دباؤ ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی سرحدوں کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے سے متعلق اردن کی حکومت کی صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اردن کو پناہ گزینوں کے ریلوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے امریکہ نے بہت سے موجودہ دو طرفہ پروگراموں کی ترتیب نو کر کے انہیں پناہ گزینوں کی صورتحال پر مبذول کر دیا ہے۔ شام کے بحران کے باعث پڑنے والے دباؤ پر مرکوز ہونے کے لیے امریکی حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی انسانی ہمدردی سے متعلق 730 ملین ڈالر کی امداد کے علاوہ مزید فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ دو برسوں میں امریکہ اردن کے لیے اپنی اقتصادی امداد کے حجم میں دگنے سے زیادہ اضافہ کرتے ہوئے اسے 2014 اور 2015 کے دونوں برسوں میں لگ بھگ 700 ملین ڈالر تک بڑھا چکا ہے۔ اس رقم کا مطلب ہے کہ اردنی باشندوں اور شامیوں دونوں کے لیے نئے توسیعی اسکول اور علاج معالجے کے مراکز، پناہ گزینوں کے لیے خوراک اور کریڈٹ کارڈ، واؤچرز اور اقتصادی سرگرمی میں اضافہ، جس سے اردن کی معیشت کو متحرک کرنے میں مدد ملے گی۔ لیکن جنگ اور تنازع کی صفاقی اور بربریت کے باعث ہزاروں پناہ گزین معذور ہو چکے ہیں، جن میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو اپنے جسمانی اعضاء سے محروم ہو چکے ہیں یا ریڑھ کی ہڈی کے زخموں میں مبتلا ہیں، اور جیسے جیسے تنازع مزید صفاکانہ شکل اختیار کر رہا ہے، زخمیوں کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے سیاسی اور فوجی امور سے متعلق بیورو میں ہتھیاروں کو ہٹانے اور ان کی تلفی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی ایک گرانٹ کے ذریعے امریکہ کا دی پولس سینٹر فار سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ نامی ایک غیر منافع بخش ادارہ اردن میں قومی بحالی کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ایشیا ڈیولپمنٹ ٹریننگ کے ساتھ شراکت داری کر رہا ہے۔ غیر منافع بخش ادارے پولس کی شراکت داری البدر سینٹر، الحسین سینٹر، سیریا ود آؤٹ بارڈرز اور السلام سینٹرز کی مدد کر رہی ہے، جہاں بارودی سرنگوں اور نہ پھٹ سکنے والے ہتھیاروں کے متاثرین خود کو مصنوعی اعضاء لگائے جانے کے عرصے کے دوران قیام کرتے ہیں۔ یہ ادارہ مصنوعی اعضاء، ویل چیئرز اور دانتوں کے بریسز بھی فراہم کرتا ہے، اور اپنے اعضاء سے محروم ہو جانے والے پناہ گزینوں کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بحالی میں مدد دیں۔ یہ ان کی تکالیف کم کرنے کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی مدد ہے۔ ہماری سوچوں میں دنیا کے وہ بے شمار پناہ گزین موجود رہتے ہیں جو لڑائیوں، تنازعوں اور دوسرے واقعات کے باعث اپنے گھر بار سے محروم ہو گئے ہیں۔ امریکہ جنگ میں زخمی ہونے والوں، اپنی کمیونٹیز سے کٹ کر الگ ہو جانے والوں کی مدد کے لیے دوسرے ملکوں، سول سوسائٹی اور مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
علی ظفر اور شاہ رخ خان نئی فلم میں ایک ساتھ، تفصیلات فکر و فن میں۔
نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا، نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا، تھی محفل رقص۔
گلوکاری اور اداکاری کی دنیا کے چاکلیٹی بوائے علی ظفر کا تعلق بھلے پاکستان سے ہو، لیکن بالی ووڈ میں بھی وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، اور اب علی ظفر اور بالی ووڈ فلموں کے فینس دل تھام کے بیٹھے ہیں، کیونکہ سرپرائز خوشگوار بھی ہے اور بڑا بھی۔
ہلکی ہلکی خوشبو سی تم ہو، جیسے صبح کا جادو ہو، دھیمی دھیمی اس پل میں تم ہو، جیسے جھرنے میں بادل ہو، تمہیں چھو
راک سٹار علی ظفر اپنی بالی ووڈ فلم واک اینڈ ٹاک میں کسی اور کے نہیں بلکہ کنگ خان، شاہ رخ خان کے ساتھ سلور اسکرین شیئر کریں گے۔
میری جان،
شپنگلش جیسی سپر ہٹ فلم کی ڈائریکٹر گوری شندے کی فلم واک اینڈ ٹاک کی سٹار کاسٹ میں عالیہ بھٹ، ادتیہ کپور اور کنال کپور بھی شامل ہیں۔
آج میں امریکہ کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، ایک دن پورا امریکہ میرے پیچھے بھاگے گا۔
فلم کی پاکستان میں پبلسٹی کی ذمہ دار فرم انسائیکلومیڈیا کی عہدیدار امارا حکمت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ واک اینڈ ٹاک ایک فلم میکر یعنی عالیہ بھٹ کے سفر کی کہانی ہے، جس میں وہ اپنی شارٹ فلم کے موضوع کی تلاش میں نئے نئے لوگوں سے ملتی ہیں۔
سر گھومے چکر کھائے، دل دل سے ٹکر کھائے، ارے میں کھویا کہ تو کھو گیا، ارے
دگ دوم دانگ دگ دگڑ دانگ دگ دوم دانگ دگ دگڑ دانگ دگ دوم دانگ دگ دگڑ دانگ دگ دوم دانگ۔
اسی سفر میں اس کی ملاقات شاہ رخ خان اور علی ظفر سے ہوتی ہے۔ شاہ رخ خان فلم میں ماہر نفسیات کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
چھو کر میرے من کو کیا تم نے، کیا اشارہ بدلا یہ موسم، لگے پیارا جگ سارا، چھو کر میرے من کو کیا تم نے۔
میوزک ڈائریکٹر امیت تریویدی کا کہنا ہے کہ وہ فلم میں اپنا کام مکمل کر چکے ہیں اور اب پوسٹ پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے۔ توقع ہے کہ فلم نومبر میں ریلیز ہوگی۔
نہیں چھوڑیں گے، توڑیں گے دم، مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے، او یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے۔
علی نے آخری دفعہ یش راج فلمز کی کل دل میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ دنیا میں ذیابیطس کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 1980 سے ذیابیطس کی مریضوں کی شرح بتدریج بڑھ رہی ہے، اور یہ مرض اس وقت دنیا میں ایک وبا کی طرح پھیل رہا ہے۔ ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کا بیشتر حصہ گلوکوز یا شوگر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہمارا جسم توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ذیابیطس کا مرض لاحق ہونے کی صورت میں خون میں گلوکوز کی سطح معمول کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تھامس جیفرسن یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر انتخاب احمد کا کہنا ہے کہ عام طور پر ذیابیطس کی دو اقسام ہیں، ذیابیطس ٹائپ 1 اور ذیابیطس ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 زیادہ تر لوگوں میں پیدائشی طور پر پایا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی ذیابیطس کی بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ ڈاکٹر انتخاب کہتے ہیں کہ اگر کھانے میں توازن رکھا جائے اور اس میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کی مناسب مقدار شامل ہو تو ذیابیطس سے بچاؤ ممکن ہے۔ ان کے بقول ذیابیطس ٹائپ 1 جسم کے دفاعی نظام کو لبلبے کے انسولین بنانے والے خلیات کی مدد سے نقصان پہنچاتا ہے۔ انسولین جسم میں موجود گلوکوز کو توانائی میں بدلنے اور بلڈ پریشر لیول معمول پر رکھنے میں مدد دیتی ہے، جو ذیابیطس ٹائپ 1 کے مریضوں میں نہیں ہو پاتا۔ ٹائپ 1 کا مرض کسی بھی عمر میں لاحق ہو سکتا ہے، اور اس کے شکار افراد کو مرض کی شدت بڑھنے سے روکنے کے لیے انسولین کے انجیکشن لگانا پڑتے ہیں۔ ذیابیطس ٹائپ 2 اس مرض کی سب سے عام قسم ہے، اور 90% افراد اسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مرض کے لاحق ہونے کے نتیجے میں جسم انسولین کے اثرات پر ردعمل ظاہر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسولین بنانے والے لبلبے کے خلیات اسے بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر جسم کے لیے درکار مقدار کی فراہمی سے قاصر رہتے ہیں۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل، اور ہمارے انجینئر ہیں نک آئیونوف۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔